أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم تناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب آمنت بالله صدق الله العظيم. اور جس دن اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ مشرکین تمہاری عبادت کیا کرتے تھے, تو فرشتے کہیں گے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, آپ ہمارے محبوب ہیں ان کو چھوڑ کر, بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر انہی جنوں پر ایمان لانے والے تھے, تو آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں گے, کوئی نفع کا مالک ہوگا نہ نقصان کا, اور ہم ظالموں سے کہیں گے چکھو اس آگ کا عذاب جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے, یعنی جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے. اور جب ان پر ہماری کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ آدمی روکنا چاہتا ہے ان کاموں سے جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے, اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جس کو گھڑ لیا گیا ہے. اور کافر لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جب حق ان کے پاس پہنچا کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو, اور ہم نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کوئی کتابیں نہیں دی تھیں جس کو یہ پڑھتے ہوں, اور ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نبی بھی نہیں آیا تھا اور ان سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی, اور یہ لوگ ان لوگوں کے ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے پہلے لوگوں کو دیا تھا, انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی, تو دیکھیے کہ میرا عذاب کیسا ہوا. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے اور اکیلے, پھر غور و فکر کرو تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں ہے, یہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے سخت عذاب سے پہلے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے جس اجر کا سوال کرتا ہوں وہ تمہارے ہی لیے ہے, میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق برسا رہا ہے اور وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے نہ اسے دوبارہ لا سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میں گمراہی اختیار کر رہا ہوں اپنی ذات پر, اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس ہدایت کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے, بے شک میرا رب سننے والا ہے قریب ہے. اور اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جب یہ گھبرا رہے ہوں گے اور ہم سے بھاگ نہیں سکیں گے اور قریب کی جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا, اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے, لیکن اب دور کی جگہ سے یہ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ لوگ کفر کر چکے ہیں اور بن دیکھے باتیں کرتے رہے ہیں دور کی جگہ سے, اور جو ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسا کہ ان جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا, بے شک یہ لوگ ایسے شک میں تھے جو ان کو بے چین کرنے والا تھا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ السبا کی آخری آیات ہیں, یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 54 تک 15 آیات ہیں جو آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی ہیں, اور ان آیات پر آ کر سورۃ السبا مکمل ہو گئی ہے. یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی تین آیتیں، ان کے اس تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب کو جمع کرے گا، مسلمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، دہریوں کو، اور تمام امت کو، تمام امت کے لوگوں کو، امتیوں کو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو، تو اس وقت میں مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کرتے تھے، تو فرشتے صاف انکار کر دیں گے کہ نہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے کہا، نہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، نہ یہ ہمارا کہنا مانتے تھے، بلکہ یہ تو شیاطین کا اور جنوں کا کہنا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بات یہاں سے شروع کی کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالی سب لوگوں کو جمع کرے گا یعنی میدان محشر میں، ثم یقول للملائکہ، اور پھر فرشتوں سے کہے گا یعنی فرشتوں سے پوچھے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ مشرکین تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اور یہ جو اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھیں گے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جو مشرکین تھے یہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ جتنے بھی مشرکین تھے اس زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ کا تو نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، لیکن یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کبھی کبھار ان کو آوازیں سنائی دیتی تھی مشرکین کو، جو جنوں کی آوازیں ہوتی تھیں، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنوں کی آوازیں نہیں ہیں بلکہ فرشتوں کی آوازیں ہیں۔ تو یہ ان جنوں کے کہنے کے اوپر شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ملائکہ کی پرستش کر رہے ہیں یا ملائکہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آج کل کے جو ہندو ہیں تو وہ بھی اسی قسم کا نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ دولت کی دیوی ہے، یہ اقتدار کی دیوی ہے، یہ دیوی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوئی مقدس چیز ہے یا کوئی فرشتہ ہے اور وہ ہمارے کام کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین سے قیامت کے دن میدان معاشر میں پوچھے گا، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کہ کیا ان یہ مشرکین تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، تو ملائکہ کہیں گے سبحانک ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، انت ولینا من دونہم، ان کے بجائے آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں۔ ولی کے معنی محبوب کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی آقا کے بھی ہوتے ہیں، ولی کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں۔ تو سب معنی یا ممکن ہے کہ فرشتے کہیں گے انت ولینا من دونہم، کہ نہیں یہ مشرکین ہمارے کوئی دوست نہیں ہے، اے پروردگار ہمارے دوست تو آپ ہیں، ہمارے محبوب تو آپ ہیں۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، تو فرشتے کہیں گے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کے بجائے آپ ہمارے محبوب ہیں، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ مشرکین جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، اور یہ اکثر جنوں پر ہی ایمان لاتے تھے۔ اب یہ جو آ رہا ہے کہ مشرکین جنوں کی عبادت کرتے تھے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ جنات، شیاطین ان کو پیچھے سے آوازیں دیتے تھے، یا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، اور جنات نظر بھی نہیں آتے لیکن ان کی آوازیں انسان کو سنائی دیتی ہیں یا دے سکتی ہیں، تو جنات جو ہیں ان کی آوازیں سنائی دیتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ فرشتوں کی آوازیں، اور یہ مغالطہ اکثر نیک لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ جناب کوئی کشف ظاہر ہوا، کوئی جو آواز سنائی دی اور آدمی ذکر کر رہا تھا، تو وہی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی فرشتہ میرے اوپر نازل ہو گیا ہے، یہ بھی امکان ہے کہ فرشتہ نازل ہوا ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ شیطان نے فرشتے کی سی آواز بنا کر آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہو. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے کہ وہ عبادت کر رہے تھے تو ان کو آواز آئی کہ عبد القادر آج سے ہم نے تیرے سارے فرائض اور واجبات معاف کر دیے، اب تو جو چاہے کر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا کمبخت ابلیس، شیطان تو مجھے دھوکے میں ڈالتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے پہ تو یہ نماز روزے یہ ختم نہیں ہوئی، اور مجھے تو کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر سے نماز ختم کر دی گئی. تو شیطان ہے. اس نے کہا عبد القادر تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا، تو چونکہ عالم ہے، دین کا علم تجھے حاصل ہے، اس لیے تو میرے ہاتھ سے بچ گیا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کمبخت پھر دوبارہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا ہے. تب یہ آوازیں آ جاتی ہیں یا کوئی صورتیں نظر آ جاتی ہیں تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر فرشتے نازل ہونے شروع ہو گئے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتے ہوں، لیکن ملہم ہو جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ وہ شیطان ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کشف ہے، کرامت ہے، یہ آوازیں ہیں، غیبی آوازیں ہیں. اگر شریعت کے مطابق ہیں تب تو انہیں قبول کیا جائے گا، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہیں پھر ہرگز 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 انہیں قبول نہیں کریں گے. ہم سمجھیں گے کہ یہ جنات کی اور شیاطین کی آوازیں ہیں. تو یہ جو مشرکین تھے اس طرح کی غیبی آوازیں سنتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملائکہ ہیں، اس لیے فرشتوں نے کہا کہ بلکانو یعبدون الجن، کہ یہ جو مشرکین تھے یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جنوں کا کہنا مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں. حقیقت میں وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان کی غیبی آوازیں سن کر. یہ تو ایک مطلب ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہمیں ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے، لیکن وہ تو اصل میں شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کہتے تھے. جب شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبادت کرتے تھے شیاطین کی اور جنات کی. اس کو قرآن نے فرمایا بل کانو یعبدون الجن، کہ فرشتے کہیں گے کہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، اور اکثر مشرق انہی جنوں پر ایمان لاتے تھے، انہی کی آوازوں کے پیچھے چلتے تھے، انہی کو اپنا حاجت روا سمجھتے تھے، اور جنات اور شیاطین ان کو جس شرک کا گناہ کا حکم دیتے تھے یا ابھارتے تھے ان گناہوں پر وہ عمل کرتے تھے. تو ان کی عبادت جنوں کی عبادت تھی، اللہ کی عبادت یا ہم فرشتوں کی عبادت یہ لوگ نہیں کرتے تھے. آگے قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ آج کے دن یعنی میدان محشر میں تم میں سے بعض بعض کے لیے نہ نفع کا مالک ہو کوئی، بعض بعض کے لیے نہ نفع کے مالک ہوں گے نہ نقصان کے، یعنی کوئی دوسرے کو نہ نفع پہنچا سکے گا نہ کوئی دوسرے کو نقصان پہنچا سکے گا. قرآن مجید میں سورہ عبس کے اندر فرمایا گیا یہ تو وہ دن ہوگا کہ آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. تو وہاں میدان محشر میں ہر شخص کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی. لا تزر وازرت وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور کوئی شخص دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکے گا نہ نقصان پہنچا سکے گا. تو فرمایا فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، تو آج کے دن یعنی میدان محشر میں تم میں سے بعض بعض کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہوں گے اور نہ نقصان کے. ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو اس آگ کا عذاب. التی کنتم بها تکذبون، کہ جس آگ کے تم تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی آگ کو جھٹلاتے تھے. آگے قرآن مجید یہ بات ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 43 میں کہ یہ جو کافر ہیں یہ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نجات کا جنت کا اور ہدایت کا راستہ ان کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بس ہمارے آبا و اجداد جس طریقے سے بت پرستی کرتے چلے آئے ہیں ہمیں وہی کرنی چاہیے اور یہ آدمی چونکہ ہمیں پرانے طریقوں سے بت پرستی سے روک رہا ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ ان کافروں کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے. اس کو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیتیں جو بالکل واضح ہیں کھلی ہوئی ہیں قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہے یہ آدمی مگر ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان تمام کاموں سے جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے چلے آئے تھے. ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم یہ آدمی نہیں ہے مگر یہ کہ تمہیں روکنا چاہتا ہے ان تمام چیزوں سے جن کے تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے. وقالوا ما هذا الا افك مفترى اور یہ کافر کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ ہے جس کو گھڑا گیا ہے اور یہ کہنے لگے کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ جس کو گھڑا گیا ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اور ان کافروں نے حق کے لیے کہا جب حق ان کے پاس پہنچا ان هذا الا سحر مبين کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. یہ کافروں کی بات نقل کی گئی اور آپ پہلے بھی قرآن مجید کی دروس میں ہی سن چکے ہیں کہ کافروں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم قرآن کا انکار کیسے کریں کیا کس طرح انکار کریں کیونکہ قرآن مجید کی تاثیر عجیب و غریب ہے اور جو بھی آدمی قرآن مجید کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے بلا شبہ اس کے دل کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کافر یہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن دیکھو اس قرآن کو نہ سننا. لوگوں کو روکتے تھے کہ دیکھو وہاں نہ جانا حضور کی بات نہ سننا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قرآن سنیں گے تو اثر ہوگا. اب قرآن بڑا مؤثر ہے اللہ کا کلام ہے اس کا دلوں پر اثر ہوتا ہے. اب یہ کافر اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کبھی تو یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ افک مفترا ایک شاعری ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے خود ہی شاعری بنائی ہے اور اس کو نسبت کر دیا نعوذ باللہ اللہ تعالی کی طرف نعوذ باللہ اس طرح کی بات کہتے تھے. اسی لیے یہ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں لیکن شعر اور چیز ہے قرآن بالکل اور چیز ہے. اشعار کے اندر ایک وزن ہوتا ہے اور جناب قافیہ ہوتا ہے ردیف ہوتی ہے دو مصرے ہوتے ہیں وہ تو ایک شعر کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے. قرآن عجیب کلام ہے کہ نہ یہ نثر ہے اور نہ یہ شعر ہے نہ نثر ہے نظم ہے نہ نظم ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس میں لذت اور ترنم اور اس کی موسیقی تو ایسی رکھی ہے جیسے شعر کی ہوتی ہے لیکن اس میں تاثیر اتنی زبردست ہے جیسے خطابت کی ہوتی ہے. تو ایسے عجیب و غریب کلام ہے کہ نہ اس کو شعر کہہ سکتے ہیں نہ اس کو ہم نظم کہہ سکتے ہیں. تو جب یہ لوگ شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ یہ شعر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں انہوں نے یہ اشعار گھڑ لیے ہیں لیکن ساری دنیا جانتی تھی کہ یہ اشعار نہیں ہیں. تو پھر پلٹ کے یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ جادو ہے. کبھی کہتے تھے کہ آپ کاہن ہیں یہ کاہنوں والی باتیں ہیں. کبھی کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں اور قرآن جو ہے وہ جادو ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی باتیں نقل کی کہ کبھی کہتے ہیں کہ افکم مفترا اور کبھی کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہے اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے کھلا جادو. تو فرمایا وقالوا ما هذا الا افك مفترى, اور کافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر جھوٹ جس کو گھڑ لیا گیا ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم, اور ان کافروں نے حق کے لیے کہا جب حق ان کے پاس آ گیا, کیا کہا؟ ان هذا الا سحر مبين, نہیں ہے مگر یہ جادو کھلا. یہ تو کھلا جادو ہے کہ جو بھی آدمی قرآن سنتا ہے اس کا اثر اس پر ہو جاتا ہے, تو یہ تو کھلا جادو ہے. حالانکہ نہ یہ شعر ہے نہ جادو ہے, بلکہ اللہ کا کلام ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے. بات ختم ہو گئی. آگے جو آیت نمبر 44 اور 45 ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین مکہ کی ایک بات نقل کی ہے. مشرکین مکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے, اور مکہ مکرمہ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, حضرت ہاجرہ سے, جیسے سب کو قصہ معلوم ہے. لیکن اس کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, اولاد در اولاد میں, وہ سارے کے سارے یا عراق میں, شام میں, مصر میں, بیت المقدس میں, ان علاقوں میں آتے رہے, اور کوئی بھی نبی مکہ مکرمہ, مدینہ مرورہ, اس حجاز کی زمین کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. تو مشرکین مکہ جانتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا شام بہت آنا جانا تھا, یہودیوں کو بھی جانتے تھے, عیسائیوں کو بھی جانتے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی نبی آ گیا تو ہم اس کی پیروی کریں گے. اور یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کی, عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کی, اور دوسری امتوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قدر نہیں کی. لیکن اگر ہمارے علاقے میں کوئی نبی آ گیا تو ہم اس کی قدر کریں گے, تمام امتوں سے بڑھ کر اس کی پیروی کریں گے. یہ کافر کہتے تھے. چنانچہ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدا من احد الامم. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آیا, ڈرانے والے آیا, تو ہم تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں نبی نہیں آیا, اور یہودیوں کے علاقے میں آیا, شام میں, عراق میں, مصر میں, بیت المقدس میں, ادھر انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے. اگر مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ان علاقوں میں کوئی نبی آیا تو ہم اس کی پیروی کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے نبوت کا کام شروع کیا, تو جناب سب سے بڑھ کر مخالفت کرنے والے یہی مشرکین مکہ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی حالت بیان کی اور فرمایا کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, ان مشرکین مکہ کو ہم نے کوئی ایسی کتابیں بھی نہیں دی تھیں جس کو یہ پڑھتے ہوں. یعنی یہود کو ہم نے تورات دی تھی اور زبور دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے متبعین کو, اور انجیل دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو, لیکن ہم نے اہل مکہ کے اوپر تو کوئی کتاب نازل نہیں کی تھی. تو ہم نے ان کو کوئی کتاب ایسی نہیں دی تھی کہ جس کا یہ درس دیتے ہوں یا پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی ہم نے نہیں بھیجا, کوئی نبی ہم نے ان کی طرف نہیں بھیجا. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ قدر کرتے, لیکن انہوں نے قدر کرنے کے بجائے تکذیب شروع کر دی. آگے قرآن کہتا ہے وکذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تھی. وکذب الذین من قبلہم, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی اپنے انبیاء کی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اور حالانکہ پرانے جو لوگ تھے وہ ان نعمتوں کے, بلکہ یہ جو نئے لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ, یہ پرانے لوگوں کے ہزارویں حصے کے بھی مالک نہیں ہیں. پرانی امتوں کو ہم نے جتنی نعمتیں دی تھیں ان کا دسواں حصہ, سوواں حصہ, بلکہ ہزارواں حصہ بھی ان کو نہیں ملا. لیکن ان کو انہوں نے نعمتیں ملنے کے باوجود تکذیب کی. اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو وہ اتنی نعمتیں بھی نہیں ملی, پھر بھی یہ تکذیب کر رہے ہیں. انہوں نے تکذیب کی, ان کا انجام برا ہوا. اور یہ اگر اپنے نبی علیہ السلام کی تکذیب کریں گے ان کا بھی انجام برا ہوگا. قرآن نے یہاں یہ کہا ہے کہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ ان نعمتوں کے دسویں حصے کو نہیں پہنچے جو ہم نے پرانے لوگوں کو دیا تھا. پرانے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, جیسے بھی میں نے بتایا شام میں, عراق میں, مصر میں, وہاں بڑی سبزہ ہے اور دریا ہیں, نہریں ہیں اور بڑی شاندار زمینیں ہیں, اور جناب پیداوار وہاں بہت زبردست ہوتی ہے, طرح طرح کے پھل سبزیاں اور اناج وہاں پیدا ہوتے ہیں. جبکہ مکہ مکرمہ تو چٹیل اور پہاڑوں, چٹیل پہاڑوں کی سرزمین ہے, سوائے زمزم کے وہاں پانی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ پرانی امتوں کو جتنی ہم نے نعمتیں دی تھیں, مشرکین مکہ کو تو ان کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں ملی. لیکن اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود جب انہوں نے انبیاء کی قدر نہیں کی تو ان پر ہمارا عذاب آیا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اگر قدر نہیں کریں گے تو یہ بھی دنیا اور آخرت کی رسوائی میں مبتلا ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی, یعنی اپنے انبیاء کی. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اور یہ لوگ نہیں پہنچے ان نعمتوں کے دسویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دی تھیں. پرانی امتوں کو جو نعمتیں دی تھیں ان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. میں نے دسواں حصہ ترجمہ کر دیا معشار کا آسانی کے لیے, ورنہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عشر, ایک ہوتا ہے عشیر, ایک ہوتا ہے معشار. عربی گرامر میں عشر کہتے ہیں دسویں حصے کو, ایک بٹا دس, آپ نے سنا ہوگا عشر نکالنا, عشر کہتے ہیں دسویں حصے کو. پھر اس دسویں حصے کا بھی اگر دسواں حصہ کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں عشیر, اسے آپ کہہ لیں سواں حصہ, یعنی دس حصے کر کے جو دسواں حصہ ہے اس کا بھی دسواں حصہ, تو وہ کتنا ہو گیا سواں حصہ. عشر کہتے ہیں دسویں حصے کو, عشیر کہتے ہیں سواں حصے کو. پھر وہ جو دسویں حصے کا دسواں حصہ تھا اس دسویں حصے کا بھی اگر دسواں حصہ کیا جائے اسے عربی میں کہتے ہیں معشار. تو معشار جو ہے حقیقت میں وہ ہے ہزارواں حصہ. تو گویا پرانی امتوں کو جو نعمتیں دی گئی تھیں یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو تو ان نعمتوں کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ملا, لیکن جب انہوں نے ناقدری کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی ان پر عذاب آیا, تو پھر یہ لوگ عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ ہے قرآن کا مطلب. اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عشر عشیر, عشر عشیر. تو عشر عشیر کا مطلب ہوتا ہے سواں حصہ. بہرحال قرآن مجید فرما رہا ہے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اور وہ جو پرانے لوگ تھے, نہیں بلکہ یہ جو لوگ ہیں وہ پرانی امتوں کو جو نعمتیں ہم نے دی تھیں اس کے ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یہ نہیں پہنچے ہزارویں حصے کو ان نعمتوں کے جو ہم نے پرانے لوگوں کو دی تھی. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, تو کیسا ہوا میرا عذاب. نکیر کہتے ہیں پکڑ, انکار کرنا اور گرفت کرنا. تو پھر میری گرفت کیسی ہوئی, یعنی پرانی امتیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوئیں, تباہ ہوئیں, برباد ہوئیں, دنیا آخرت ان کی خراب ہوئی. تو یہ مشرکین مکہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے ان کی بھی دنیا و آخرت خراب ہوگی. بات ختم ہو گئی. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 46 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تم ذرا غور و فکر کرو. قرآن کہتا ہے قل انما اعذکم بواحدہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو کر کے یا اکیلے اکیلے, ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارا جو یہ ساتھی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مجنون تو نہیں ہے, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارے ساتھی کو کوئی جنون تو نہیں ہے, ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, اور یہ تمہارا ساتھی نہیں ہے مگر تمہیں ڈرانے والا اس عذاب سے جو آگے پیش آنے والا ہے, اس سخت عذاب سے جو آگے پیش آنے والا ہے. یہاں قرآن مجید نے یہ بات اس فرمائی کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, کس طرح غور و فکر کرو کہ تمہارا جو ساتھی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں جنت کی اور نماز کی, روزے کی, زکوٰۃ کی, حج کی, نیکی کی, اس میں ان کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ تم کبھی تو کہتے ہو کہ حضور شاعر ہیں, کبھی کہتے ہو کہ جادوگر ہیں, کبھی کہتے ہو کہ حضور مجنون ہیں. کیا کوئی مجنون آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ کیا کوئی جادوگر کبھی اس طرح کی اچھی اچھی خیر کی باتیں کرتا ہے؟ کیا کوئی شاعر جو ہے کیا اس طرح کا کلام کبھی پیش کرتا ہے, کیا ہے اس نے؟ تم کیا غور کر رہے ہو؟ غور و فکر کرو. فرمایا قل انما اعذکم بواحدہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے اور اکیلے اکیلے, ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارا جو ساتھی ہے اس کو کوئی جنون نہیں ہے. اب نصیحت کیا ہے؟ نصیحت کا یہ ہے کہ کچھ غور و فکر کرو, اور یہ نصیحت ایسی ہے جو ہم سب کو کرنے کی ہے. ہم اصل میں صبح سے شام تک اس طرح الجھے رہتے ہیں اپنے معاملات میں کہ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جن معاملات میں تم صبح سے شام تک الجھے ہوئے ہو ان کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, اور یا تو اچھی صحبت اختیار کرو, مسنا دو دو تین تین افراد یعنی اچھی صحبت اختیار کرو, یا خلوت اختیار کر کے سوچو کہ ہم کہاں سے آئے تھے, کس نے ہمیں پیدا کیا, کیا میں خود پیدا ہوا تھا یا میرے ماں باپ نے میرا انتخاب کیا ہے, یہ کون ہمیں بھیج رہا ہے, پھر کون ہمیں بلا رہا ہے. ہر آدمی آتا ہے 60-70 سال رہتا ہے پھر آگے چلا جاتا ہے, ذرا غور و فکر تو کرو کہ یہ نظام کیسا ہے. یہ ہے غور و فکر کی دعوت. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ ساری مصیبتوں کی جڑ ہے بے فکری. جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں داروگیر بہت تھی, ڈانٹتے بہت تھے, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کر. فرمایا ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں بے فکری کی وجہ سے ہوتی ہیں, جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, اور وہ نصیحت یہ کہ غور و فکر کرو. انما اعذکم بواحدہ, میں تمہیں نصیحت ایک نصیحت کرتا ہوں, وہ نصیحت کیا ہے؟ غور و فکر. لیکن غور و فکر کے لیے اللہ تعالی نے لفظ ارشاد فرمایا ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو کر کے یا اکیلے اکیلے. کھڑے ہو جاؤ کا کیا مطلب؟ سارے مفسرین متفق ہیں کہ کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے. کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن مشاغل میں وہ گرفتار ہے ان سے کھڑا ہو جائے. ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں نکلو, وہ کہتے ہیں جب تک تم اپنے جگہ سے نہیں نکلو گے اور اپنے ہی مشاغل میں گرفتار رہو گے تمہارا ذہن بنے گا نہیں, کیونکہ تم صبح سے شام تک پیسہ 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 اور فلاں سے لڑائی فلاں سے دشمنی فلاں سے یہ فلاں سے وہ. بات ان کی صحیح ہے کہ وہ آدمی جب اپنے مشاغل سے نکلتا ہے کسی مسجد میں جا کے 3 دن لگاتا ہے اس کو کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملتا. آپ سب کا تجربہ ہوگا جو بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلا ہو 3 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے یا تبلیغ میں نہ بھی نکلا ہو, کسی شیخ کے پاس آپ چلے جاؤ 3 دن کے لیے. ہم بھی اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, کبھی 3 دن وہاں رہتے تھے, کبھی 1 دن رہتے تھے, کبھی 10-10, 11-11 دن رہتے تھے. جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے شیخ کی خدمت میں جاتا ہے یا بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے یا تبلیغ میں جاتا ہے یا جہاد میں جاتا ہے, اللہ کے راستے میں کہیں نکلتا ہے, تو آدمی کا ذہن اپنے تمام مشاغل مصروفیات سے ہٹتا بھی ہے کٹتا بھی ہے, پھر اس کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. آپ جب تک اپنی جگہ میں ہو صبح سے شام تک تو ایک کولو کے بیل کی طرح آپ مسلسل گھومتے رہتے ہو, اس میں آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا. اگر آپ سوچنا سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی جگہ چھوڑو, کہیں دور جا کے کھڑے ہو, پھر دیکھو کہ وہاں میں کیا کرتا رہا تھا اتنے عرصے, تو اس کا مجھے کیا نتیجہ نکلا, دنیا میں کیا ملا, آخرت میں کیا ملا, پھر آپ واپس آؤ گے تو کچھ ایک صحیح سوچ لے کر آؤ گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ جو جن مشاغل میں تم گرفتار تھے ان کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. اب چھوڑ کر کھڑے ہو جانے کے بعد کیا کرے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تبلیغ میں چلا جائے 3 دن کے لیے, لیکن کوئی تبلیغ میں جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, ایک طریقہ ہے. اچھا وہاں جانا چاہو وہاں چلے جاؤ, اگر وہاں نہیں جانا چاہتے کسی اللہ والے کی صحبت میں اختیار کر وہاں چلے جاؤ 3-5 دن وہاں لگا لو. یہ بھی نہیں کرتے تو کم از کم تنہائی میں بیٹھ جاؤ کہیں ایک مسجد کے کونے میں یا کسی حجرے میں, جیسے ہمارے پرانے بزرگ خلوت کیا کرتے تھے, یا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے خلوت کی کہاں, غار حرا میں. آپ تبلیغ میں تو نہیں نکلے تھے, آپ جہاد میں تو نہیں نکلے تھے, آپ کسی بزرگ کے پاس تو نہیں گئے تھے, لیکن خلوت میں گئے تھے اکیلے. بالکل آدمی جب بالکل اکیلا ہوتا ہے, کچھ وقت تنہائی کا گزارتا ہے, تو اس کا جو دماغ ہے وہ کو ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یار میں صبح سے شام تک کیا کر رہا تھا, اس میں سے کون کون سی باتیں صحیح ہیں کون کون سی غلط ہیں, اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے, پھر اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. یہ مقصد ہے قرآن کا کہ جن مشاغل میں تم گرفتار ہو اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, یعنی اپنے مشاغل کو چھوڑ کر. مثنا و فرادا, مثنا سے اشارہ ہے صحبت کی طرف کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو, چاہے تبلیغ میں, چاہے تصوف میں, چاہے جہاد میں, چاہے کسی مدرسے میں جا کے یا مسجد میں جا کے, یہ ہے مثنا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خلوت کی جگہ میں کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ, کئی غار حرا میں جا کے بیٹھ جاؤ, یا کسی تنہائی میں کہیں جا کے بیٹھ جاؤ, پھر ثم تتفکروا, پھر غور و فکر کرو کہ اب تک میں کیا کرتا رہا تھا اور اب کیا کرتا ہوں اور آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ خلوت کا وقت نکالنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی دین کے کاموں میں مصروف ہے صبح سے شام تک, اس کو بھی چاہیے کہ کچھ دیر خلوت میں کا وقت نکالے اور اس وقت میں بیٹھ کے سوچے کہ میں کون کون سی باتیں صحیح کر رہا ہوں, کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. ہمارے تبلیغی بھائی جاتے ہیں صبح سے شام تک, اگر یہ اجتماعی کاموں میں لگے رہتے ہیں تو بھی ان کو تھوڑا سا وقت علیحدہ خلوت کا ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نکالنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں اچھی باتیں ہو رہی ہیں, کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. تو یہ غور و فکر کرنا یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کو قرآن کہتا ہے قل انما اعذکم بواحدہ, آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے یا اکیلے, دو دو ہو گئے تو صحبت ہوگی اچھی صحبت مل جائے گی, و فرادا اکیلے یعنی خلوت اختیار کرو, ثم تتفکروا پھر غور و فکر کرو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارا جو ساتھی ہے مجنون تو نہیں ہے, نبی جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی جنون والی باتیں تو نہیں ہیں. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, یہ نبی نہیں ہے مگر تمہیں ڈرا رہے ہیں اس سخت عذاب سے جو آگے پیش آنے والا ہے. آگے اگلی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو دین کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں یا سمجھا رہا ہوں اس میں میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا, اور اگر میں نے تمہیں صدقہ خیرات زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس کا ثواب بھی تو تمہیں ہی ملے گا, وہ میں نے کوئی ذاتی طور پر تو نہیں لیا. اور اسی لیے آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی زکوٰۃ کبھی لیتے تھے نہ صدقہ لیتے تھے, بلکہ آپ نے اپنے اوپر ہی نہیں بلکہ اپنی نسل کے تمام افراد پر زکوٰۃ کو اور صدقے کو حرام کر دیا. چنانچہ زکوٰۃ صدقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرام تھا, اور اسی لیے اگر کوئی آدمی کبھی کوئی چیز آپ کو پیش کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے بھئی یہ صدقے کی ہے یا ہدیے کی ہے, اگر کہتا تھا نہیں ہدیہ ہے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کی خوشنودی کے لیے لایا ہوں, آخرت کا ثواب بھی مقصود نہیں ہے صرف آپ کے دل کی خوشی کے لیے لایا ہوں, تو آپ لے لیتے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا تھا یہ صدقہ ہے آپ فرماتے تھے ساتھیوں کو کھلا دو اس میں صدقہ, انا لا ناکل الصدقہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, عبادت کا حکم دیا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک کا حکم دیا, حقوق اللہ حقوق العباد کا حکم دیا, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی چیز مانگی تھی؟ جو تعلیم دی وہ انہی کے فائدے کے لیے تھی. اس کو فرمایا قل ما سألتكم من اجر فهو لكم, میں نے تم سے اگر کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے ہے. انہیں نماز پڑھوائیے تمہارے لیے, زکات دلوائیے تمہارے لیے, صدقہ کروایا ہے تمہارے لیے, حج کروایا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم, میں نے تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. ان اجری الا علی اللہ, اور میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ پر. وہو علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر شہید ہے, حاضر ہے. یہ لفظ مشہور ہے ہمارے حاضر ناظر ہے جی, تو شہید کا معنی حاضر ناظر کے ہے. تو حاضر ناظر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی جو ہیں وہ ہر چیز کے سامنے بھی ہیں, اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پر گواہ بھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے شہید, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے شہید. وہو علی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے, یعنی حاضر ہے, ناظر ہے اور نگہبان ہے. آگے آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب حق پھینک رہا ہے اور وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. یہ جو آیت ہے نا, میں نے ایک مرتبہ شاید کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو سورۃ السبا ہے یہ قل قل ہے, ویسے تو چار قل مشہور ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, لیکن قل قل کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہہ دیجئے یہ سب سے زیادہ اس صورت کے اندر. اب یہاں بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, کہہ دیجئے کہ جو بھی میں نے تم سے اجر کا کہا ہے تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. اب یہاں کہہ دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ حق برسا رہا ہے. اب قذف بالحق کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش برسا رہا ہے یعنی حق برسا رہا ہے, یعنی قرآن مجید کی آیات مسلسل نازل ہو رہی ہیں. اور ایک قذف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کوئی چیز دوسرے کے اوپر اس طرح پھینکی جائے کہ دوسری چیز پاش پاش ہو جائے. مثلا پتھر آپ نے کسی گلاس کے اوپر پھینکا اور گلاس جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا. تو یہاں قذف کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے حق بھی برسا رہا ہے یعنی قرآن, اور اللہ تعالیٰ آسمان سے جب قرآن برساتا ہے تو باطل پاش پاش ہو جاتا ہے. ان ربی یقذف بالحق, قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. اور سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے فیدمغہ فاذا ہو زاہق. آج ہمارے وہ ساتھی چلے گئے جو آیت سنا دیتے تھے ہمیں. تو سورۃ الانبیاء میں وہاں آتا ہے کہ اللہ تعالی قذف کرتا ہے یعنی حق کو پھینکتا ہے, فیدمغہ تو باطل کا دماغ نکال دیتا ہے, فاذا ہو زاہق اور باطل جو ہے وہ پھر ختم ہو کے رہتا ہے. تو کسی کا سر اگر پھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہے پھر تو وہ زندہ نہیں رہے گا. تو اس طرح قرآن جب آ گیا تو اس نے باطل کا سر پھوڑ دیا. قل ان ربی یقذف بالحق, آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کے ذریعے سے پھینکتا ہے, حق کو پھینکتا ہے, علام الغیوب اور وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اگلی آیت پھر قل کی ہے, آیت نمبر 49, قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. آپ کہہ دیجئے حق آ گیا, اب باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرے گا, اور باطل کسی چیز کو نہ پیدا کرتا ہے اور نہ کسی چیز کو دوبارہ دہراتا ہے. اور یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے, تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, عصا تھا, اور آپ ایک ایک بت کو گرا رہے تھے اپنی چھڑی سے اور توڑ رہے تھے, اور یہ فرما رہے تھے, یہ آیت پڑھ رہے تھے, قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اب, اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے نہ کسی چیز کو واپس لا سکتا ہے. چنانچہ جو بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر سے توڑے تھے, پھر دوبارہ الحمدللہ وہ دوبارہ نہ پیدا ہوئے نہ ان کو دوبارہ دہرایا گیا. قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد, آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے نہ کسی چیز کو دوبارہ لا سکتا ہے. آگے آیت نمبر 50 میں پھر قل ہے, قل ان ضللت فانما اضل على نفسي, آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میں اپنے خلاف گمراہ ہوں, اپنی ذات پر گمراہی کروں گا. وان اهتديت فبما يوحي الي ربي, اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس وجہ سے ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے. انه سميع قريب, بے شک اللہ سننے والا ہے, بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضللت فانما اضل علی نفسی, اس کو مجادلہ یا تسکیت یا اسکات کہا جاتا ہے, دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے, کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ اپنے پرانے دین سے نکل گئے ہو, اسی لیے وہ جو جتنے مسلمان تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ تو پرانے دین سے نکلنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر گمراہی ہے تو وہ میری اپنے حق خلاف ہے, اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو وہ میرے پروردگار کی طرف سے. اور یہی طریقہ تھا ہمارے تمام سلف صالحین کا کہ شر کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. اور یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو قرآن مجید میں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے, حالانکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی کو مسئلہ بتاتے تھے, زبردست مفتی تھے, فقی تھے, مسئلہ بتاتے تھے تو مسئلہ بتا کے کہتے تھے کہ ان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطا فمنی و من الشیطان, اگر میں نے مسئلہ صحیح بتایا اللہ کے حکم سے بتایا, اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری طرف سے میرے شیطان اور میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. تو یہ توازو کا طریقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، قل ان ضللت فانما اضل على نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں گا تو اپنے ہی خلاف گمراہ ہوں گا، وان اهتدیت، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو اس وجہ سے ہے کہ میرا پروردگار میری طرف وحی کرتا ہے، انہ سمیع قریب، بے شک اللہ سننے والا ہے اور قریب ہے. آگے جو آیات ہیں آخری 51, 52, 53, 54 آیات، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کا اور قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کافر اب تو جناب بہت اترا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آئے گا اور میدان محشر میں ان کی پکڑ کا وقت آئے گا، اس وقت آپ دیکھیے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ دیکھیں جب یہ لوگ گھبرا رہے ہوں گے موت کے وقت اور میدان محشر میں گھبرا رہے ہوں گے، ان کو آخرت کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ گھبرائیں گے، فَلَا فَوْتَ، تو بچ نہیں سکیں گے، فوت نہیں ہو سکیں گے ہم سے، یعنی بچ نہیں سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور قریب کی جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا، بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ موت سے بھاگنے کی صورت ہوگی، نہ جناب آخرت کے عذاب سے بھاگ سکیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، نبی پر ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اب کہاں ان کے لیے ممکن ہے اس چیز کو ہاتھ سے پکڑنا جو بہت دور کی جگہ سے ہے. جب آدمی آخرت میں پہنچ جائے گا پھر یہ چاہے کہ میں ایمان لے آؤں، اور میں قرآن پر نبی پر ایمان لے آؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سانس نکلنے لگے اور عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں پھر آدمی کہے کہ میں ایمان لے آیا، اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو گزر گیا گزر گیا، آدمی چاہے کہ بچپن واپس آ جائے، آدمی چاہے کہ لڑکپن واپس آ جائے، بوڑھا آدمی چاہے کہ جوانی واپس آ جائے، 60 سال کا آدمی چاہے کہ میں 35 سال کا ہو جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو گزر گیا سو گزر گیا. اس طرح جب موت کا وقت آئے گا تو ایمان لے آئیں گے، اس طرح جب میدان محشر میں خدا کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے تو بھی ایمان لے آئیں گے، لیکن اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کہتا ہے وقالوا آمنا بھی، اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اس پر، یعنی نبی پر یا قرآن پر. قرآن کہتا ہے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيد، اور ان کے لیے کیسے ممکن ہے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا دور کی جگہ سے. میں چاہوں کہ وہ جو سامنے دور کی جگہ ہے ہاتھ بڑھا کے پکڑ لوں، کیسے ممکن ہے؟ جو آدمی مرنے کے قریب ہو گیا اب وہ پیچھے کی چیزوں کو نہیں پکڑ سکتا، جو آدمی آخرت میں پہنچ گیا اب دنیا کی چیزوں کو وہ دوبارہ نہیں پکڑ سکتا. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَامُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيد، اور ان کے لیے کیسے ممکن ہوگا ہاتھ سے پکڑنا دور کی جگہ سے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اور حالانکہ اس سے پہلے یہ کفر کرتے رہے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد، اور دور کی جگہوں سے بن دیکھے پھینکتے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے دیکھ کر پھینکنا نشانے پر، اور ایک ہے بہت دور سے بن دیکھے پھینکنا. آپ نے آنکھیں بند کر لی، اس کے بعد آپ پتھر پھینکیں یا گولی کے نشانے پہ لگے گی. ایک تو دور بہت، پھر غیب، آنکھیں بھی بند ہیں آپ کی. تو یہ جو کافر ہیں اب بن دیکھے باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، بن دیکھے باتیں کر رہے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد، اور یہ بن دیکھے تہمتیں لگا رہے ہیں دور کی جگہ سے، یہ مقصد ہے. اور یہ بن دیکھے الزام لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں دور کی جگہ سے. آگے قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو جتنی ان کی مرغوب چیزیں ہیں وہ اور خود یہ، ان کے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی جائے گی. وحیل بینہم وبینما یشتہون، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو ان کی پسندیدہ تھی، شہوت والی تھی. شہوت کی حالت میں جو کچھ یہ کرتے تھے وہ، اور اب سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ان کی شہوت تھی مال پر اور جناب اولاد پر اور عورتوں پر اور گھر پر، ساتھ و سامان پر، دنیا پر، تو جو بھی ان کی مرغوب چیزیں تھیں وہ اور ان کے درمیان رکاوٹ کر دی جائے گی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ خواہش کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں، ہمیں قرآن مل جائے، ایمان مل جائے، نبی مل جائے، اب یہ خواہش پوری نہیں ہوگی اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی کہ نہیں اب وقت نہیں ہے، دنیا میں تو وقت تھا، اس وقت تو تمہیں آزادی تھی ایمان کی بھی کفر کی، اب اگر تم نے کفر اختیار کیا، ساری عمر کفر پہ گزاری، موت تمہاری کفر پر آئی، اب تمہیں ایمان نہیں مل سکتا۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے درمیان اور جن چیزوں کو یہ چاہتے ہیں ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، کما فعل بأشیاعہم من قبل، جیسے کہ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا اس سے پہلے، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی یہی حال تھا کہ جب زندہ تھے تو خوب جناب انکار کرتے رہے، جب موت کا وقت آیا چاہا کہ ایمان لے آئے، اب ایمان کیسے ممکن ہے؟ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ ایسے شک کے اندر تھے جو ان کو بے چین کرنے والا تھا۔ ایمان کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، یاد رکھیے ایمان بڑی نعمت ہے، اسی وجہ سے آدمی کا دل پرسکون رہتا ہے، میرا رب ایک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو کچھ میرے ساتھ اچھا یا برا ہو رہا ہے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس کا ثواب مجھے آخرت میں ملے گا، یہ سکون اور طمانینت ہے۔ اور شک اور کفر جو ہے وہ بے چین کرتا ہے انسان کو، وہ مریب ہوتا ہے، دولت کی دیوی، فلاں دیوی، فلاں دیوی، فلاں دیوی، فلاں دیوی، تو جناب یہ شرک ہے جو آدمی کو بے چین رکھتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا فی شک مریب، یہ ایسے شک میں تھے جو ان کو بے چین کرنے والا تھا۔ یہاں آ کر الحمدللہ یہ سورۃ السبا پوری ہو گئی، وقت ہے دوبارہ ترجمہ کا، پانچ منٹ ہے، چلو دوبارہ ترجمہ ایک مرتبہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، فرشتے کہیں گے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں ان کے علاوہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر جنوں پر ایمان لانے والے تھے، تو آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہوں گے نہ نقصان کے، اور ہم ظالموں سے کہیں گے چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں کھلی کھلی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، مگر یہ آدمی ہمیں روکنا چاہتا ہے ان تمام چیزوں سے جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، اور یہ کہنے لگے کہ نہیں ہے مگر یہ جھوٹ گھڑا ہوا، اور کافروں نے حق کے لیے کہا جب حق ان کے پاس پہنچا کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، اور ہم نے ان کو ان سے پہلے کوئی کتابیں ایسی نہیں دی تھی جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ لوگ ان نعمتوں کے ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے پرانے لوگوں کو دی تھی، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب؟ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو کر کے یا تنہا تنہا، پھر غور و فکر کرو، تمہارا یہ ساتھی کوئی مجنون تو نہیں ہے، یہ تو تمہیں ڈرانے والا ہے سخت عذاب سے پہلے۔ آپ کہہ دیجئے میں نے تم سے جس اجر کا سوال کیا ہے وہ اجر تمہارے ہی لیے ہے، اور میرا اجر تو اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو پھینکتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، باطل نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے نہ اسے دوہرا سکتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں گا تو میں گمراہی کروں گا اپنی ذات کے خلاف، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں گا تو اس وحی کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ اور اگر آپ ان کو دیکھیں کہ جب وہ گھبرا رہے ہوں گے تو بچ نہیں سکیں گے اور ان کو قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اب اتنی دور کی جگہ سے وہ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے یہ لوگ اس کا انکار کرتے رہے اور دور کی جگہ سے بن دیکھے الزامات لگاتے رہے اور ان کے درمیان اور ان کے خواہشوں کے درمیان رکاوٹ قائم کر دی گئی، جیسا کہ ان سے پہلے جو ان جیسے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ بے شک یہ لوگ ایسے شک کے اندر تھے جو ان کو بے چین کرنے والا تھا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ الحمدللہ یہاں آ کر سورۃ السبا پوری ہو گئی ہے، اب آگے رمضان المبارک بھی قریب ہے، تو فی الحال یہ درس قرآن کا سلسلہ اب موقوف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، اللہ تعالیٰ زندگی رکھے، صحت و عافیت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ شوال کے 10 تاریخ کے بعد، شوال کے 10 تاریخ کے بعد جو ہفتے کا دن آئے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے سے ہم دوبارہ درس قرآن شروع کر دیں گے اسی سلسلے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا پڑھایا اسے قبول فرما لے، آئندہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اس قرآن مجید کے درس کی تکمیل فرما دے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، ابھی صرف 8 سپارے ہوئے ہیں، 22 سپارے باقی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، تو آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ باقی درس قرآن بھی آسان فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔